تو عقل والے کون ہیں کہ جو آنکھیں کھلی رکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں، ان کے ذریعے اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے رب کی محبت دل میں لائیں، اور دیکھ کر صرف وقتی خوشی اور لذت کا حصول نہیں بلکہ اللہ کو یاد کریں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کا ذکر بھی کریں، اللہ کو یاد بھی کریں. تو زمین میں چلنے پھرنے کو برا نہیں کہا گیا. آگے سورۃ التوبہ میں آپ اللہ کے بندوں کی جو خصوصیات پڑھیں گے، ان میں سے ایک خصوصیت ہے السائحون، سیاحت کرنے والے، زمین میں چلنے پھرنے والے. تو فرق یہاں بتایا گیا ہے کہ جو کافر ہے اس کا چلنا پھرنا کچھ اور ہے، کسی اور مقصد، کسی اور غرض کے لیے ہے، اور ایک مسلمان کا چلنا پھرنا کسی اور مقصد کے لیے ہوتا ہے. یعنی یہاں بنیادی طور پر چلنے پھرنے کو ڈسکریج نہیں کیا جا رہا، دنیا کے کام کاروبار کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کو ڈسکریج نہیں کیا جا رہا. یہاں ڈسکریج اس چیز کو کیا جا رہا ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے، جس میں الذین یذکرون اللہ نہیں ہوتا. اور عموماً کفار جب فطرت کی یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ان تک پہنچتے ہیں، ان کو انجوائے کرتے ہیں، تو صرف ایک جسمانی خوشی کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے نہیں. مومن اور کافر میں فرق رویے کا ہے، سوچ کا ہے. کام عموماً دونوں کے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. کافر کھاتا ہے تو مومن بھی کھاتا ہے، کافر سوتا ہے مومن بھی سوتا ہے، کافر تجارت کرتا ہے مومن بھی کرتا ہے، کافر سیر و تفریح کرتا ہے مومن بھی کرتا ہے. لیکن دونوں میں فرق کہاں ہے؟ بظاہر عمل میں تو فرق نہیں نظر آ رہا. ہاں کھانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلال کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، لیکن بعض اوقات جیسے ویجیٹیرین ہے کچھ کافر تو وہ حرام نہیں کھاتے عموماً. تو پھر فرق کس چیز کا ہوا؟ فرق کہاں ہے؟ فرق رویے میں ہے، سوچ میں ہے، کہ وہ سب نعمتیں استعمال کر کے، یہ سب کام کر کے اللہ کو یاد نہیں کرتا. اور ایک مومن ان سب چیزوں میں اللہ کی رضا کا خیال رکھتا ہے، اس کی حدود، اس کی لمٹس کی نگہداشت کرتا ہے، اس کے بندوں کی حق تلفی سے بچتا ہے، اور ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے. وہ صرف دنیا کو برائے دنیا نہیں لیتا، وہ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہوئے اس دنیا میں وہ کام کرتا ہے انہی راستوں سے جن سے دوسرے گزرتے ہیں، لیکن اس کی مقصود آخرت میں جزا پانا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقویٰ کرتے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں. تو فرق کس میں ہے؟ تقویٰ میں. تقویٰ کے ساتھ اعمال کا فرق ہو جاتا ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احساس کا نام، اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس، اس کی رضا اور ناراضگی کا احساس، اس کے موجود ہونے کا احساس، کہ انسان کہیں بھی ہو لیکن انسان کا دل اللہ کے احساس سے خالی نہ ہو، اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو، ہر لمحہ ہر جگہ وہ اپنے رب کو محسوس کر سکے، خواہ وہ کسی صحرا میں ہو، بیابان میں ہو، سمندر میں ہو، پہاڑوں پر ہو، اپنے گھر میں ہو، بیوی بچوں کے درمیان ہو، منڈی میں ہو، تجارت کر رہا ہو، کسی جاب پر ہو، سفر کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، کہیں پر بھی ہو اور کبھی بھی ہو، یہ نہیں کسی مخصوص دن اور کسی مخصوص وقت اور بس، نہیں، اور صرف مسجد میں نہیں ہر جگہ، کہ بولنے لگے تو سوچ کے بولے، دیکھے تو حرام سے بچے، سنے تو حرام سننے سے بچے، خواہ بظاہر کوئی قانون اس سے حرام چھڑانے والا نہ ہو، کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو، کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو، وہ مکمل طور پر تنہا ہو، وہ مسلمانوں کے اندر ہو یا کافروں کے اندر، اس کا رویہ دوہرا رویہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں میں تو مسلمان بن کر جیے اور کافروں کے اندر جا کر انہی جیسا بن جائے۔ تو یہاں جب دو گروہوں کا کمپیریزن کیا گیا تو فرق کس چیز میں کر دیا؟ تقویٰ نے، بظاہر اعمال میں نہیں، تقویٰ، کچھ ریچولز کا فرق ہو جاتا ہے، عمومی طور پر دنیا کے کام، تقلب جو ہے، تقلب لفظی معنی الٹ پلٹ ہونا، یعنی کام کاج کرنا، ایکٹیویٹی، بظاہر ایکٹیویٹی ملتی جلتی ہے لیکن فرق اندر سے آتا ہے، تقویٰ۔ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خَالِدِينَ فِيهَا، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی متاع قلیل کے مقابلے میں مومن کا انجام کیا ہے؟ خالدین فیہا، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمانی، نزل، اور جس کا میزبان اللہ ہو اس مہمان کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے ہر شخص کبھی میزبان بھی رہا ہوگا اور کبھی مہمان بھی ہوگا، مختلف لوگوں کے آپ مہمان بنے ہوں گے، مختلف لوگوں کے پاس آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، مثلاً کبھی رشتہ داروں کے پاس، کبھی دوستوں کے پاس، کبھی کسی غریب کے پاس، کبھی کسی امیر کے پاس، مختلف لوگ، زندگی میں آپ کو ان کا مہمان بننے کا موقع ملا ہوگا۔ فرق کس چیز سے پڑتا ہے؟ فرق کہاں ہوتا ہے؟ میزبان کے رویے میں، یعنی میزبان سے فرق پڑتا ہے۔ مہمان آپ ہیں لیکن کہیں آپ جاتے ہیں تو بہت خوش لوٹتے ہیں، کہیں آپ جاتے ہیں بوجھل دل کے ساتھ آتے ہیں، کہیں آپ جاتے ہیں الٹا اذیت پا کے آتے ہیں۔ تصور میں لائیے مختلف جگہوں کی مہمانی کو، ہوتا ہے نا فرق۔ کہیں آپ جاتے ہیں تو بار بار آپ کا جانے کو دل چاہتا ہے، اور کہیں آپ جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی جانے کا نام نہیں لیتے۔ تو عموماً وجہ کیا ہوتی ہے؟ میزبان، کہ میزبان کا رویہ کیسا تھا۔ بعض اوقات آپ کسی غریب سے غریب شخص کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس آپ کو کھلانے پلانے کے لیے کچھ بڑی چیز نہیں، وہ ایک معمولی سی چیز سے آپ کی توازو کر دیتا ہے، لیکن آپ کو اس سے مل کر خوشی ہوتی، آپ کو دل چاہتا ہے آپ پھر جائیں وہاں۔ لیکن بعض اوقات آپ کو ایک بہت بڑی دعوت ملتی ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، چیزوں کی سجاوٹ کے اعتبار سے، لیکن جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کو مزہ نہیں آتا، خوش نہیں لوٹتے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میزبان کا رویہ خوشگوار نہ تھا، خوش کن نہ تھا۔ مہمانی کے آداب پر میں انشاءاللہ بات کروں گی، چونکہ یہاں مہمانی کی بات ہوئی تو یہ ہر شخص کی زندگی کا حصہ ہے، کبھی وہ میزبان ہے کبھی مہمان ہے، کیونکہ سوشل جو ریلیشن شپ ہے انسانوں کی، اس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو عموماً ناراضگیاں یہاں سے جنم لیتی ہیں بعض اوقات، تو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے کیا طور طریقہ سکھایا، اور اگر ہماری مہمانی یا میزبانی اسلام کے مطابق ہے تو وہ بھی ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سوچیں کہ آپ ایک دعوت پر جا رہے ہیں جہاں میزبان اللہ تعالیٰ ہے، جسے میں سنسنی دوڑ جاتی ہے نا، کہ پھر مالک کائنات، بادشاہ کائنات۔ عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی بڑے انسان کے مہمان ہوتے ہیں تو آپ اس کو بار بار مینشن کرتے رہتے ہیں، میں فلاں کے ہاں گیا تھا، فلاں کے ہاں مہمان ٹھہرا تھا، ذکر کرتے ہیں اس کا. مثلا اگر آپ کو کبھی، ہو تو نہیں سکتا لیکن کبھی کلنٹن کے ہاں مہمان بننے کا شرف ہو، ابھی تو آپ میزبان ہی بنے ہیں، تو میزبان بن کے آپ کا حال کیا تھا، تو مہمان بن کر تو کیا شان ہوگی. نہیں، بدقسمتی سے، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا جانا بھی اسی دن ہوگا اسلام آباد، شاید اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سین دکھانا تھا، اس لیے ذہنی غلامی کا، مروبیت کا تو اتفاق سے وہاں موجود ہو کر وہ چیزیں دیکھی خود، انہیں جو اور خود پہ بیتی گزری، جو دور سے بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ آپ نہیں اندازہ کر سکتے. یوں لگتا تھا کہ اسلام آباد آج امریکہ کا ایک حصہ ہے، ہمارا نہیں ہے. انہیں کی سیکیورٹی، انہیں کے انتظامات، انہیں کا سب کچھ، انہیں کی مرضی. جہاز لیٹ ہو رہے ہیں، جہاز اترے، جب ہم نے لینڈ کیا ایک تو سوا گھنٹہ یہاں سے لیٹ ہوئے، جب ہم اترے تو باہر نکلے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنا شوق ہوتا ہے کہ جلدی سے بس اب ملاقات ہو جائے سب سے، اتر کر صبر نہیں ہوتا ایئرپورٹ پہ. پھر جو ہی میں باہر نکلی تو ہمارے ایک جاننے والے کھڑے تھے، اچھا آپ آ گئی، میں تو دو گھنٹے سے یہاں رکا ہوا ہوں. میں نے کہا کیوں خیریت؟ کہتے ہیں کہ وہ کچھ سیکیورٹی کے انتظامات ہو رہے ہیں تو ایئرپورٹ بند ہے، باہر نہیں جا سکتے. میں نے کہا کہ یہ کیوں؟ خیر، میرا چونکہ درس تھا 4:30 بجے، میں یہاں آنے سے پہلے ہر منگل کو پی سی میں درس ہوتا تھا، پہلے سے پارے سے ہم نے شروع کیا تھا، تو اس دفعہ میں 23واں ختم کر کے آئی ہوں، 24واں شروع ہوگا نیکسٹ ویک سے، ہر ہفتے صرف ایک رکو. تو جب بھی میں جاتی ہوں تو وہ سیشن پھر اسی دن رکھ لیتے ہیں جس دن میں نے جانا ہوں، پھر لوگوں کی مہربانی ہے کہ سب جمع ہو جاتے ہیں اس دن بھی. تو 4:30 بجے درس تھا، 4:15 مجھے ایئرپورٹ پہ ہو گئے. تو مجھ سے کہنے لگے لوگ کہ نہیں آپ باہر نہیں جا سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتی؟ میں ٹریول کر کے بے مقصد نہیں آئی، جس کام کے لیے آئی ہوں وہ کروں گی. خیر میں گیٹ پہ چلی گئی، چلتے چلتے سامان میں نے گاڑی پہ رکھوایا، چھوڑا سب کچھ اور بیگ تک پھینک دیا کہ کوئی چیز میرے چلنے میں رکاوٹ نہ بنے. تو میں گیٹ پہ جا پہنچی، ایک سیکیورٹی آفیسر، دوسرا، تیسرا، نہیں آپ باہر نہیں جا سکتے. ان کا کیوں نہیں جا سکتی؟ میری ذات سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ نہیں باہر کچھ نہیں. میں نے کہا کچھ بھی نہ ہو، میں پیدل جاؤں گی لیکن مجھے اپنے کام پہ جانا ہے، میں رک نہیں سکتی. کہتے اچھا آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں. میں نے کہا آپ کچھ بھی کریں لیکن مجھے جانا ہے، میں یہاں اندر نہیں رکوں گی. میں حجت تمام کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے کسر نہیں چھوڑی، اگر میں نہیں پہنچ پائی تو نہ پائی، لیکن جو لوگ وہاں انتظار کر رہے ہیں میں ان کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی. خیر میں نے، تپتی دھوپ تھی اس وقت، اور ہشام کو میں نے انگلی ساتھ پکڑی اور چوں میں نے دیوانوں کی طرح دوڑنا شروع کر دیا. سب لوگ، اتنی بے شمار دنیا اندر تھی، کسی نے ان کو جا کے نہیں کہا کہ ہمیں آزاد کرو. خیر جیسے تیسے کرنے پہ کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نکل جائیں، میں نکلی باہر سڑک پر اور میں نے تیز چلنا شروع کیا. پیچھے سے ہلکی سی کسی گاڑی کی آواز آتی تو میں اشارہ کرتی کہ رک جا. میں نے کہا کچھ ہوگا، میں نے کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گی، مجھے اس وقت یہ پرواہ نہیں ہے کہ کس کی گاڑی ہے اور کون ہے، مجھے تو جانا ہے اپنے کام پہ. اور آپ یقین کریں کہ جن لوگوں نے مجھے لینے آنا تھا اچانک ان کی گاڑی سامنے آ گئی، بالکل یہ حیرت انگیز طور پہ. وہ کہتے ہیں ہم 3:30 سے نکلے ہوئے اور پتہ نہیں کس کس اندر کی گلیوں سے مسلسل اس سڑک پہ آنے کا رستہ تلاش کر رہے ہیں، اور ود ان 5-6 منٹس اتنی ہی میں سڑک پہ آگے دوڑی ہوں گی کہ پیچھے میں نے دیکھا تو انہوں نے گاڑی آ کے روک دی. اور یہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام تھا کہ میں بتا نہیں سکتی. میں تھوڑا سا لیٹ ہوئی لیکن میں اپنے درس سے پہنچ گئی، اور معلوم نہیں کتنی دیر کے بعد باقی مخلوق کی رہائی ہوئی. تو اس وقت مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کمی کس چیز کی ہے، کیوں یہ لوگ اندر کھڑے ہیں، کسی اتنے بھیڑ ہے اتنی اندر، اور کوئی بیمار ہے اور کوئی کسی کام سے آیا ہے اور کوئی کسی سے، تو یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں باہر جانے دو، ہمارا کیا قصور ہے؟ اور اس نے تو کل آنا ہے، ہمیں آج سے ہی قید کر دیا گیا ہے. لیکن بات یہ کہ ہمارے لوگوں کے اندر ایمان کم ہو گیا ہے. جب کوئی قوم زندہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم مجرم ہیں، ہم چور ڈاکو ہیں؟ کیا ہم آنے والے کی جان ہی لیں گے؟ کیوں ہم پہ شک کیا جاتا ہے؟ کیوں ہماری یہ درگت بنائی جاتی ہے؟ ان کے ہاں تو ایک ایک منٹ قیمتی اور اس قوم کے گھنٹے بھی قیمتی نہیں کہ اس کو یوں بیکار میں اندر بند کر دیا جائے اور اس طرح ذلیل و رسوا کیا جائے۔ مجھے بالکل ایک ذلت محسوس ہو رہی تھی، میں نے کہا میں ایک منٹ بھی اندر نہیں رک سکتی، جس کام کے لیے آئی ہوں وہ کروں گی، چاہے میں پیدل چلوں اور چاہے نہ پہنچوں، نہیں پہنچتی تو، لیکن اللہ نے پہنچا دیا اور بہت اچھے طریقے سے پہنچایا۔ پھر اس کے بعد جب واپس ہم اسی رستے سے گزرنا تھا تو پھر واپس آئے تو پھر راستے بند، تو اس کے پیرلل پیچھے چند ہی فٹ کے فاصلے پر ایک چھوٹی روڈ، کچی روڈ جاتی تھی، ہم اس کے ذریعے پھر، کیونکہ اس کے فوراً بعد ایک اور پروگرام تھا، تو اس سڑک پر ہم گئے۔ آپ یقین کریں اتنی کھڈوں والی سڑک تھی، اتنی خراب سڑک، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس رستے کو سجانے پہ جتنا پیسہ لگا ہے اس سے یہ پوری سڑک بن سکتی تھی، جس سے کئی بستیاں فیض یاب ہو سکتی تھی۔ کئی میٹر کپڑا صرف ضائع ہو رہا ہے جھنڈیاں بنانے پر اور گلدستے رکھنے پر اور معلوم نہیں کن کن چیزوں پر۔ اور ایک دفعہ ایک شخص کو گزرنا ہے، ہماری قوم کا خون پسینے کا سرمایہ صرف ایک شخص کی گزرگاہ سجانے کے لیے ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے اس ملک میں، جن کے پاس سکول ہے، آپ یقین کریں کہ وہ کئی کلومیٹر کا کچا رستہ تھا جو ہم نے طے کیا، اس میں مجھے ایک مسجد نظر نہیں آئی، ایک سکول نظر نہیں آیا، صرف ننگے پاؤں بچے، گندی گلیاں، اور سیوریج کا کوئی انتظام نہیں، کہیں کیچڑ ہے، کہیں اونچی جگہ ہے، کہیں نیچے ہے کھڈا، اور لیکن کچے کچے گھر بنے ہوئے ہیں، بالکل چند فٹ کے فاصلے پہ پیرلل سڑک جا رہی ہے ایئرپورٹ روڈ کے ساتھ ساتھ۔ تو بہت ہی دل کو کچھ ہو رہا تھا اس ساری کیفیت میں کہ اس قوم کی حالت کب بدلے گی، جب یہ قوم خود بدلے گی، کوئی آ کے نہیں بدل سکتا۔ اور سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ذہنی غلامی سے باہر نکلیں۔ مجھے حدیث یاد آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت پر دوسری قومیں اس طرح چڑھ دوڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں، اس طرح یلغار کریں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اس دور میں ہم کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم کم نہیں ہوگے، لیکن تمہارے اندر موت کا خوف اور دنیا سے محبت آ جائے گی۔ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہماری پرائرٹی دنیا ہو گئی ہے، خود غرضی، نفسا نفسی، صرف اپنی فکر، دوسروں کے لیے جینا بھول گئے ہم، جبکہ مسلمان تو پوری دنیا کے لیے جیتا ہے، سب کی خیرخواہی میں جیتا ہے، وہ کبھی صرف اپنے لیے نہیں جیتا۔ تو آج تعداد کی کثرت کے باوجود ہماری یہ ذلت و رسوائی اور ایسی میزبانی جس کی تھوڑی سی جھلک تو آپ نے دیکھی ہوگی، تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کے مہمان بن سکے۔ وہ میزبان سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، صرف کسی دنیا کا، کسی سپر پاور کا لیڈر نہیں ہے، تو پوری کائنات اور کائنات کی وسعتوں کا، اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا، تھوڑا سا جھلک دی تھی کہ ایک گیلیکسی سے دوسری گیلیکسی کا سفر کتنا ہے اور ایک گیلیکسی کا نیوکلس تک جانے میں کتنا فاصلہ لگتا ہے۔ کیا ہم ہوں گے ان مہمانوں میں؟ ہم اپنے عمل پہ غور کریں، کیا ہم ہوں گے ان خوش قسمت مہمانوں میں کہ جن کی مہمانداری اللہ تعالی کریں؟ نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ للابرار، نیک لوگوں کے لیے۔ بر کا لفظ جو ہے، برن، نیکوکار شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پیچھے آپ کسی نبی کی خصوصیت پڑھ چکے ہیں، کس نبی کی؟ تیسرے پارے میں آئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اور ان کے لیے کیا تھا کہ وہ وبرم بوالدتی۔ تو بر کہتے ہیں نیک شخص کو جو دوسرے انسانوں کے حقوق کا خیال رکھے، جو حقوق کی پاسداری کرنے والا ہو، جیسے والدین کا حق پہچانے، دوسرے انسانوں کا حق پہچانے. یہ نہیں کہا گیا یہاں صرف کہ وما عند اللہ خیر للمتقین، کہا جا سکتا تھا نا کیونکہ اوپر کہا گیا لیکن الذین اتقوا، تو تقوی کی وجہ سے حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. تو انڈائریکٹلی یہاں بندوں کے حقوق کی طرف بھی اشارہ ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر. اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا. اشارہ ہے ان یہود و نصارہ کی طرف جو مسلمان ہو گئے، اپنی کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو، اپنے رسولوں کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، ایمان لائے. ان کی بڑی خوبی کیا تھی؟ خاشعین للہ، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے. اہل کتاب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کوئی نئی چیز نہ تھی، چیزیں تھیں جو پہلے سے پہچانتے تھے، اور ایک نئے نبی کی آمد کا بھی ان کو انتظار تھا. لیکن ان کی اکثریت ایمان نہ لائی، خصوصاً یہود کی. ان میں سے صرف چند نام ملتے ہیں جو مسلمان ہوئے، نصارہ میں سے اگرچہ زیادہ ہوئے لیکن یہود کم ہوئے. تو جو ایمان لائے ان کی خوبی کیا بتائی گئی؟ کہ خاشعین للہ، اللہ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، دبنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے. خشاع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دبنا، عاجزی کرنا. وہ نبی جو بنی اسرائیل سے باہر آیا تھا، اس کی بڑائی، اس کی سیادت کو قبول کرنا، یہ صرف انہی لوگوں کے حصے میں آیا جن کے اندر عاجزی تھی، اور باقی لوگ صرف اپنی انا اور تعصب کا شکار ہو گئے کہ ہم تو صرف اس حق کو مانیں گے جو ہماری نسل کے اندر آئے، یا اس رسول کو مانیں گے جو ہماری قوم میں سے آئے. اگر کسی دوسری قوم کے اندر وہ خیر اور خوبی ہے تو ہم نہیں مانیں گے. تو وہ ایسے لوگ بہت بڑی بھلائی سے محروم رہ گئے. آج ہمارے ہاں بھی بعض اوقات ایسے تعصبات برتے جاتے ہیں کہ اگر ہمارے مسلک کا کوئی عالم کوئی اچھی بات بتائے گا اس کو تو ہم سن لیں گے، لیکن اگر ہمارے گروہ سے باہر کوئی اور تو وہ ہم نہیں سنیں گے. کتابیں بھی صرف وہ پڑھتے ہیں جو اپنی لائن کی ہوں، یعنی صرف وہ لٹریچر پڑھتے ہیں. اسی طرح بات بھی صرف اس کی سنتے ہیں جو آپ کا ہم خیال ہو. ایسا کرنے سے انسان کی سوچ محدود، علم محدود ہو جاتا ہے، حق کو پہچاننے کی صلاحیت کمزور پڑنے لگتی ہے. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو کامل علم رکھتا ہو، جس کے پاس ہر چیز کا علم ہو. قرآن پاک میں آتا ہے وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. تو اگر آپ ایک میں اٹک کر رہ گئے تو وہ جو اس سے زیادہ رکھتا ہے اس سے آپ فیضیاب نہ ہو سکیں گے. لہذا آپ ترقی کرنے کی بجائے تنزل پہ چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کی ترقی رک گئی، ٹھہراؤ آ گیا. تو اہل کتاب کا یہ رویہ کہ وہ ایمان نہ لا سکے باوجود اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیوں تھا؟ تکبر کی وجہ سے. کس کو شرف ملا ایمان لانے کا؟ جو خاشعین للہ تھے. پھر ان کو اجر کیا ملا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مان لیا. یہ لوگ دوہرا اجر دیے جائیں گے. خاشعین للہ، خاشعین للہ, تو عاجزی ایک ایسی صفت ہے, اپنی غلطی کا اعتراف, اپنی کمی کا اعتراف ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے, کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اگر باہر کسی شیشے کی بوتل میں سجا رہے, پڑا رہے, تو وہ اتنا ہی رہتا ہے, خواہ اس کو بہت خوبصورت جگہ ملی. خاشعین للہ, اور کیا خوبی ہے ان کی, لا یشترون بآیات اللہ, یہ اللہ کی آیات کو بیچتے نہیں, ثمنًا قلیلا, تھوڑی قیمت کے عوض. بہت خوبصورت خوبی کہ دین کو ذاتی مفاد کے حصول کا ذریعہ نہیں بناتے. مختصر الفاظ میں, دین کو ذاتی مفاد, دنیاوی مفاد کے حصول کا ذریعہ نہیں بناتے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنًا قلیلا, اور اس کی ڈیٹیل پیچھے دو دفعہ گزر چکی ہے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم, ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کا اجر تھا ان کے رب کے ہاں محفوظ. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب. اللہ جلد حساب لے لے گا, یعنی باقی لوگ جو اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا نہیں کرتے, کیا؟ نمبر ایک, ایمان اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پچھلی کتابوں پر, اور ایمان کے بعد عاجزی, اور اس کے ساتھ ساتھ دینی مفاد کو دنیاوی مفاد پر فوقیت دینا, آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا, ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. اور دوسرے لوگ جو یہ نہ کریں, ان کا حساب بھی جلد ہو جائے گا, وہ اپنی اس آزادی کو جسے وہ استعمال کر رہے ہیں زیادہ دیر تک قائم نہ رکھ سکیں گے. پھر آخر میں ایمان والوں سے سورت کے اختتام پر ایک بہت خوبصورت خطاب ہے. آپ کو یاد ہوگا جب چوتھا پارہ شروع ہوا تھا اور سورت آل عمران خاص طور پر, تو میں نے ایک بات کی تھی کہ اس پارے میں اجتماعی مسائل جو اس وقت امت کو درپیش ہیں اور مشکلات اور ان کا حل پیش کیا گیا ہے. فرد کی اصلاح کے بعد امت کی اصلاح کا فارمولا دیا گیا ہے. سورۃ آل عمران میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا اور کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور پھر جنگ احد جو کہ اجتماعی ناکامی تھی مسلمانوں کی, یا ناکامی سے ملتی جلتی چیز تھی, اس پہ تبصرہ, اور اپنی قومی غلطیوں کی اصلاح کے لیے کن کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے, اور آخر میں اس کا تتمہ خلاصہ.